گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ عزوجل بڑی اہم گفتگو ہوگی, آپ آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے ہی اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
میرا سوال ہے آپ سے کہ میں رحیم یار خان سے احمد بخش بول رہا ہوں. میں اپنی گھر والی کی قبر پر ایک تختی لگانا چاہتا ہوں جس پر درود شریف, کلمہ شریف اور اس کا نام ہو. یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے, مجھے بتائیں.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں مزید اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جو اس وقت موجودہ قبرستان کی حالت ہے, اس وقت تو بہت کچھ لگاتے ہیں لوگ, آیتیں اور اس طرح کی چیزیں اور جانور بالخصوص کتے وغیرہ, جو کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے خود ہی ایک جواب کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو آیتیں لکھنا یا درود پاک لکھنا یا نام لکھنا کتبہ بنا کے, اس میں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے
کہ یہ چیزیں لکھی جا سکتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو ادنا شعور رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, وہ حالات کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ ہمارے قبرستانوں کا اب حال کیا ہے, کہ گرد اوڑ رہی ہوتی ہے, مٹی اوڑ رہی ہوتی ہے, صفائی کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. چلیں اس سے آگے جائیں تو بچے وہاں پر جو ہے وہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں, گیند بلے سے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو اب وہ کھیل رہے ہیں اور وہی بول جا کے جو ہے وہ کتبے پہ لگی, اس پہ نام لکھا ہوا ہے, درود پاک لکھا ہوا ہے, اس کی بےدبی ہوتی ہے. اسی طرح جانور, کتے وغیرہ وہاں پر لوٹ رہے ہوتے ہیں, وہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان چیزوں کے ادب کے منافی ہیں, ادب اس میں ہو نہیں پائے گا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک دیوار جو باہر ہوتی ہے اس پر لکھنے سے بھی منع فرمایا, کہ لکھیں گے تو ویسے لکھنا جائز ہوتا ہے کہ ظاہر کہ لکھی ہوئی چیز ہے, برکت ہی اس سے حاصل ہوتی ہے, لیکن جب باہر کی دیوار پہ لکھیں گے تو گرد و غبار اڑتی ہے, مٹی اڑتی ہے. اب وہ پاکیزہ کلمات ہیں, متبرک کلمات ہیں, ان کے اوپر جا کے گرد و غبار لگ رہی ہے اور بارش آ رہی ہے تو اس کا پانی اس کے اوپر سے جا کے گٹر کے اندر جا رہا ہے, نالیوں کے اندر جا رہا ہے, تو اس وجہ سے پھر اس کے ادب کا لحاظ نہیں ہو سکتا, تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس حال کو بھی دیکھ لیں تو چونکہ یہ سارے کے سارے معاملات یہاں پر بھی پیش آتے ہیں, تو اس سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اور اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اگر یہ لکھوانا بھی ہے تو اب مردے کو تو نام و نمود کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں, ظاہر سی بات ہے وہ قبر کے اندر ہے, اور قبر کے اندر مردے کی سب سے بڑی جو تمنا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے, وہ دعا کا منتظر رہتا ہے, زندوں کی طرف سے نیک اعمال کا منتظر رہتا ہے. تو بہتر سب سے یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کے لیے ایثار ثواب کریں, ان کے لیے آپ فاتحہ کریں, نیک اعمال کر کے ان کو ایثار کرتے رہیں, ثواب ان کو پہنچاتے رہیں, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے بچوں کی امی کو زیادہ حاصل ہوگا اور یہ چیز ان کے لیے زیادہ مفید رہے گی.
لیکن ایک ذہن میں جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں, اب گھر میں کسی کا انتقال ہوا, قبر میں ہم نے دفنایا, سارے معاملات کیے, پہچان کے لیے کیا کریں؟ کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں, کچھ عرصے کے بعد قبر ہی آگے پیچھے ہو جاتی.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہچان, یہ کتبہ یعنی یہ کون سے جاتے رہیں گے وہاں پر, یعنی اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو کتبہ لگانے کے بعد کتبہ اکھاڑنا کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ وہاں تو قبروں سے پھول اٹھا کے لے جاتے ہیں, پتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ تھوڑی کوئی لحاظ کرتے ہیں وہاں والے, تو اب وہ کتبہ نکالنا ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے, وہ تو وہ بھی نکال کے لے جا سکتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ قبر پر جاتے رہنا چاہیے. جب بندہ جاتے رہے گا نا تو پھر یہ لوگ بھی تھوڑے سے الرٹ رہتے ہیں کہ یہ قبر کا دھیان رکھنے والا کوئی موجود ہے. تو ایسی قبر جو ہے اس کو یہ آگے پیچھے کرنے سے, اس کو نعوذ باللہ مسمار کرنے سے, اس کو کھود کے دوسری قبر بنا دینے سے گریز کرتے ہیں کہ خیال رکھنے والا آتا جاتا رہتے ہیں, فاتحہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسے میں یہ گورکن وغیرہ جو اس طرح کے خائن ہوتے ہیں وہ بھی محتاط ہو جاتے ہیں کہ یہ کام وہ نہ کریں. ورنہ تو بھلے آپ کتبہ لگائیں اور سال کے بعد جائیں گے تو پتہ نہیں کسی اور کا کتبہ اس پہ نہ لگا ہوا ہو. تو اس لیے کتبہ لگانا وہ کوئی حفاظت کی دلیل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ جاتے رہیں گے, اور ویسے بھی قبرستان بندے کو جاتے ہی رہنا چاہیے کہ اس سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے.
جی اگلی کال.
سوال میرا یہ ہے سر کہ اگر کوئی چیز پڑی بھی ہو روڈ کے اوپر, پیسے وغیرہ, اور اگر اس کو جان بوجھ کے نہ اٹھائیں, چلے جائیں وہ چیز چھوڑ دیں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو چیز کو اٹھائیں یا چھوڑ دیں, اس کو پڑی رہنے دیں.
کیا
دیکھیں, اس کو لقطہ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح کے اندر. لقطے کے حوالے سے علماء نے مختلف احکام لکھے ہیں کہ اگر بندے کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں اس چیز کو اٹھا کے اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو پھر اس کو اٹھا لینا چاہیے, اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو اٹھائے. اور اگر اس کو اٹھانے وقت یہ نیت ہے اس کی کہ میں مالک تک نہیں پہنچاؤں گا, یا اس کو ظن غالب ہے کہ میں نہیں پہنچاؤں گا, تو اٹھانا ناجائز ہے. اور اسی نیت سے اگر وہ اٹھاتا ہے کہ میں نے اپنے پاس رکھنے ہیں, مالک کو تلاش نہیں کرنے, تو یہ حرام ہے. ہاں, ظن غالب ہے کہ یہ اٹھائیں گے اور پہنچا دیں گے, اور اگر یہ نہیں اٹھاتے تو کوئی اور اٹھا لے گا, تو پھر حکم فرمائے کہ ان کو اٹھا لینا چاہیے. لیکن اگر نہیں اٹھاتے تو ان کے اوپر حکم کوئی نہیں ہے, تاوان وغیرہ ان کے اوپر لازم نہیں آئے گا. تو اب یہ دیکھ لیں اپنی حالت کو کہ اگر ان کو کہیں سے ایسی رقم ملتی ہے اور یہ اس بات کا ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں اٹھانی, بلکہ میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس تک میں پہنچا دوں, جو مالک ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, تو ان کو اٹھا لینی چاہیے. پھر اس کے بعد نقطے کے احکام ہیں کہ وہ مالک کو تلاش کرے, اور جتنا تلاش کر سکتا ہے کہ یہاں تک کہ امید منقطع ہو جائے, ختم ہو جائے کہ اب مالک بھی اس رقم سے مایوس ہو گیا ہوگا اور مالک ملا نہیں, تو پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ خود اگر شریف فقیر ہے تو خود رکھ لے, ورنہ شریف فقیر کے اوپر یہ صدقہ کر دے. تو یہ کنڈیشن ہے, اپنی حالت کو دیکھ لیں. اٹھانا ان کے پر فرض و واجب بہرحال کسی بھی صورت میں نہیں ہے. بہتر اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اس بات کی امید ہو کہ اٹھائیں گے تو مالک تک پہنچا دیں گے. اس نیت سے کوئی اٹھاتا ہے تو اٹھانا اس کے لیے اچھا ہے.
مزید چل کے ناظرین, آئیے آپ کی ویڈیو کال ہم شامل کرتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ شریعت قسموں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آیا کسی جگہ پر قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
جی حضور, کیا فرمائیں گے؟ قسم
دیکھیں, ایک قسم جو ہوتی ہے وہ شرعی قسم ہوتی ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے ذریعے کھائی جاتی ہے. اللہ کے نام کی قسم, رحمان کے نام کی قسم, یا قرآن کی قسم, اللہ کے کلام کی قسم, یہ شرعی قسم کہلاتی ہے کہ جس کے بعد اگر بندہ مستقبل کی قسم کھاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کرتا ہے, یعنی کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی اور وہ کام نہ کیا, یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور وہ کام کیا, تو یہ جو یمین منعقدہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر احکام کفارے کے لاگو ہوتے ہیں. پھر اور دوسری قسم ہوتی ہے ہمارے یہاں پر جو عرفی قسم کھائی جاتی ہے, تیری ماں کی قسم, میری ماں کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی قسم, یہ قسم شرعی قسم نہیں کہلاتی. بہرحال قسموں کے حوالے سے حکم شرع یہی ہے کہ بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے. ہمارے یہاں خاص طور پر جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں, تو حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن اس کی برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے قسم وہیں پر کھائی جائے کہ جہاں پر قسم کھانا ضروری ہو جائے. کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اپنی براءت ظاہر کرنی ہے, بے گناہی ظاہر کرنی ہے, وہاں پہ قسم اٹھا رہا ہے, یا سامنے والا اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا اور وہ اپنی چیز کی صحیح بات بتانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے, تو وہاں پر قسم اٹھائے, ورنہ اس کے علاوہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے. کیونکہ کثرت سے جو قسم اٹھاتا ہے, بار بار قسم کھاتا ہے, تو وہ اکثر جو ہے غلطی کرتا ہے. اور عمومی طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ایسے افراد بکثرت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے, جہاں پر ضرورت ہو وہیں قسم اٹھانی چاہیے.
جی مزید کال.
مفتی
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کسی شخص نے پیسے جمع کر کے اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھے, وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے, اس کے زکات کیسے دوں گا, جو پیسے تو اس کے پاس ہیں, تو وہ یہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کی امانت ہے, جب مانگو گے تب دے دوں گا, اب جتنے مجھے چاہیے ہوتے ہیں وہ اس سے مجھے دے دیتا ہے, وہ تقریباً زکات کے قابل ہیں پیسے.
جی کیا فرمایا؟
دیکھیں اول تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے ہیں, یہ بہت مشکل ہے کہ بطور امانت رکھے ہوں, جو انداز ہے اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ وہ بطور قرض ہی ہوں گے, کہ وہ استعمال بھی کر رہا ہوگا, اپنے استعمال میں لے کر آ رہا ہوگا, جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس سے لے لیتا ہوگا. بہر صورت بہرحال انہوں نے امانت رکھوائے ہوں یا قرض دیا ہوا ہو, دونوں صورتوں میں اگر وہ نصاب تک رقم پہنچتی ہے تو زکوٰۃ تو ان کے اوپر لازم ہوگی, کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جب وہ دے رہا ہے تو اس کے ملنے کی امید ہے, یہ قرض جو ہے وہ ایسا قرض نہیں ہے کہ جو واپس نہ ملنے کی بالکل امید ختم ہو جائے, تو چونکہ قرض ان کو ملنے کا ہے واپسی, تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ان کو دینا ہوگی. اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ چاہیں تو ابھی ساری کی ساری ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں جو اس کی بنتی ہے, ورنہ کم از کم اتنا ہوگا کہ نصاب کا پانچواں حصہ اگر ان کو مل جاتا ہے, یعنی جتنا نصاب بنتا ہے اس کا پانچواں حصہ ان کو مل جاتا ہے, تو اس کی زکوٰۃ ان کو دینا ہوگی, یا ساری کی ساری رقم جب ہاتھ میں آ جائے گی تو سارے سالوں کی پھر زکوٰۃ دینا ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہر سال جتنی رقم ان کی وہاں پر موجود ہے اس کے پاس, اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں.
ٹھیک ہے. ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں مدی چل کے ناظرین, پہلا ایس ایم ایس ہم یہ شامل کریں گے. سجدہ صاحب سنتوں میں تو مطلب کرتے ہیں, تو کیا فرض کے اندر بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ سجدہ صاحب لازم آ جائے؟ ان کے نزدیک یہ کہ شاید یہ سنتوں میں ہوتا ہے, فرض میں نہیں ہوتا.
نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کا جو تعلق ہے یہ ہر نماز کے ساتھ ہے, کہ جس میں بھی فرض میں تاخیر ہوئی یا واجب چھوٹا, یعنی جس کی بنیاد پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے, تو وہ کسی بھی نماز کے اندر ہو اس کے اندر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. سنت و فرضوں کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے.
اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جب صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جب ہم یہ ادا کرتے ہیں تو اگر بالفرض اس کی یا رسول اللہ کی جگہ اگر کسی ولی کا نام منہ سے نکل جائے یا قصدن لے لیا جائے تو کیا ہوگا؟
دیکھیں, منہ سے نکل جائے تو اس پر تو ظاہر سی بات ہے کوئی حکم نہیں ہے. باقی رہا جہاں تک یوں پڑھنا, تو درود جو ہے وہ کسی نبی کے تابع کر کے تو پڑھا جا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, تو اس میں درود جو بھیجا جا رہا ہوتا ہے, سلام جو بھیجا جا رہا ہوتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر ہی بھیجا جا رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر کے ان کے پہلے ان پر صلوۃ والسلام بھیجا ہے, پھر ان کے اوپر بھیجا جا رہا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ڈائریکٹ آپ کہہ دیں کہ کسی ولی کا نام لے کے یوں کہہ دیں کہ ان پر صلوۃ والسلام ہو, اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں, پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں اور ان کے تابع کر کے اگر ان کے اوپر پڑھتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں ہے.
اچھا, اسی طرح ارشاد فرمائے کہ کیا اسلامی بہنیں اپنے مخصوص ایام کے اندر دیوار پر یا ظاہرو لکھ سکتی ہیں؟
ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ظاہرو لکھنے کے اندر قرآن پاک کی نہ یہ آیت ہے جو نہ کوئی اس کو قرآن پاک کے لیے لکھتا ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے, تو ان ایام کے اندر یا ظاہرو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
مدنی چہرے کے ناظرین, مختلف موضوعات سے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہے, آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
جاوید اقبال بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے سر, میرے گھر 2 کلومیٹر دور کی دوری پر ہے, جہاں پہ با جماعت نماز ہوتی ہے, اور میرے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے, ہم نماز واجب ہوگا 5 وقت میں مسجد میں وہاں نہیں پہنچ سکتا, اور میں گھر میں پڑھ سکتا ہوں, فجر کی جماعت ہماری ہوتی ہے نماز.
نماز
2 کلومیٹر دور ان کے گھر سے مسجد ہے, تو 2 کلومیٹر تو کافی دور ہو جاتی ہے, تو اتنی دور اگر مسجد ہے تو جماعت تو اس کی واجب نہیں ہے. ہاں, جیسے ان کے پاس سہولت ہے, گاڑی وغیرہ ہے, بآسانی وہاں جا سکتے ہیں, تو جماعت کی فضیلت چھوڑنی نہیں چاہیے. یعنی اگر ان کو جماعت میسر ہوتی ہے کسی سنی امام کے پیچھے جو صحیح العقیدہ ہے اور نماز کے احکام وغیرہ سب جانتا ہے, تو چونکہ جماعت ایسے موقع پر ان کے پر واجب نہیں کیونکہ وہ اتنی دور مسجد ہے, لیکن میسر ہو رہی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. البتہ جمعہ کا دن ہے تو پھر ان کو پورے شہر میں جہاں کہیں جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کے جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. باقی نمازیں یہ اگر اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں تو یہ نمازیں ان کی ہو جائیں گی, یعنی بلا کراہت بغیر گناہ کے ہو جائیں گی.
مدینہ چل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا ایمان نام رکھ سکتے ہیں؟
ایمان نام؟
ایمان نام نہیں رکھنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی کا نام ایمان ہوگا، اب کہا جائے گا کہ بھائی ایمان گھر میں ہے کا ایمان نہیں ہے. تو اس طرح کے نام حدیث پاک میں یعنی دوسرے بعض نام ہیں کہ جس سے منع کیا گیا، جیسے فلا کے نام سے کہ یہ نہ رکھے، کہ گھر کے اندر کہا جائے گا تو کہیں گے گھر میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کہا جائے. تو اس لیے ایسے نام رکھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. تو ایمان نام یہ نہیں رکھنا چاہیے.
مدینہ شریف کے ناظرین ویڈیو کال ہم لیں گے.
مسافر کو سنت معاف ہیں یا وہ بھی قصر کرے گا؟
جی سنتوں کے حوالے سے مسافر،
مسافر پر سنت معاف ہیں ایک الگ مسئلہ ہے، قصر کرنا الگ مسئلہ ہے. قصر صرف جو ہوتی ہے وہ فرض کے اندر ہوتی ہے، یعنی ظہر عصر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں وہ دو دو پڑھے جاتے ہیں، یہ قصر کہلاتی ہے. باقی رہی سنتیں، تو جو سنت موقعہ ہیں اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ سفر کے اندر اگر بندہ حالت قرار میں یعنی کسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ چکا ہے، کوئی بھاگا دوڑی اس کی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں سنت موقعہ اس کو پڑھنی ہے. اور اگر حالت فرار کے اندر ہے، یعنی ایسی حالت میں ہے سفر کر رہا ہے، اگر اتر کے سنتیں بھی پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا جو قافلہ ہے وہ چھوٹ جائے، بس چلی جائے یا ٹرین چلی جائے، تو اس صورت میں سنت موقعہ بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. تو اگر ایسے مقام پر ہے کہ کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، بآسانی پڑھ سکتا ہے، تو ایسے مقام پہ سنتیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور سنتیں جو ہے وہ پوری ہی پڑھی جائیں گی، سنتوں کی قصر یہ نہیں ہوا کرتی.
اچھا حضور یہ ارشاد فرمایا جو ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو اس دودھ کا کیا کیا جائے؟
دیکھیں پینے کی جو بھی چیز ہے اس کے اندر جب مکھی گر جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہی حکم ہے کہ جب تمہارے برتن کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو پورا، اور اس کے بعد اس کو نکال کے پھینک کے اس کو استعمال کر لو. وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے اور اسی کے دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے. اب جب وہ گرتی ہے تو اپنا پہلا وہ پر ڈالتی ہے کہ جو جس کے اندر بیماری ہے، تو دوسرا پر جب ڈالیں گے تو اس سے وہ شفا ہو جائے گی. اب اس کو نکال کے پھینک دیا جائے. جدید سائنس کے حوالے سے میں نے خود پڑھا کہ وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مکھی کے دونوں پروں کے اندر یہی بات پائی جاتی ہے، اور وہ جب گرتی ہے تو اپنا وہی پر پانی کے اندر ڈالتی ہے. تو اس لیے جب اس کو نکال کے پھینک دیں گے تو جو بیماری وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے گی. تو پھر اس کو پی لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اب مکھی پھینک دی گئی ہے تو اس کے اندر اب کوئی کراہت باقی نہیں ہے، تو اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگر اس کو پھینک دیا جائے، جیسے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض کی طبیعت یار اب متلی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اب یہ کیسے پئیں گے،
ہاں تو اس میں پھینکنے کی تو اجازت نہیں ہوگی، آپ کسی اور کو پلا دیں.
صحیح. میرا 8 سال کا بیٹا ہے، وہ 2 چوزے مرغی کے جو بچے ہیں وہ لے کر آیا ہے، تو کیا اس کو ہم ذبح کر سکتے ہیں؟
بالکل کر سکتے ہیں. مرغی کے جو چوزے ہیں ان کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے کہیں چوزے اس کی ملک نہ ہو.
صحیح.
اگر وہ اس کی ملک ہو چکے ہیں، مثلاً اسی کے پیسے تھے، اسی سے وہ خرید کے لے آیا، اب اس کی ملک ہیں، یا باپ نے لا کے اس کی ملک میں دے دیے تھے، اب اس کے ظاہر سی بات ہے جب اس کی ملک ہو گئے ہیں تو پھر اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اسی کے رہیں گے، اور اس کو پھر ذبح نہیں کر سکتے بلا ضرورت. ہاں وہ مرنے لگے یا کوئی ایسی صورت حال بنتی ہے تو پھر باپ خرید کر جو ہے وہ بچے کی طرف سے خریدے گا، پھر اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، رقم اس کی پھر باپ اپنے پاس بچے کے لیے محفوظ رکھے گا. تو یہ صورتحال دیکھ لی جائے کہ کہیں وہ بچے کی ملک نہ ہو چکا ہو.
ٹھیک جی، مزید کال دیجیے.
میرا نام محمد عمر اتاری ہے، زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہیں، دوسرے سجدے کے اندر جب جاتے ہیں تو دونوں پیر اٹھا کے پھر رکھتے ہیں، تو اس سے کیا نماز چلی جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب دے دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دونوں پیر اٹھا کر رکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا ایک تو. اچھا بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ سجدے میں چلے گئے پھر دونوں پیر پیچھے سے اٹھاتے ہیں. اب انہوں نے جو صورت بتائی ہے دونوں مختلف لگ رہی ہے.
دیکھیں اصل میں کوئی وجہ ہے تو ایک الگ بات ہے، باقی اس کو تلاعب علماء نے لکھا، یعنی کھیل لکھا، اور انتہائی ابس کام ہے، اور پتہ نہیں کس انداز میں یہ معاملہ کیا. تو ایسا اگر عمل کثیر ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں ہی نہیں ہے، تو پھر تو نماز ہی گئی. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں اٹھائے کسی عذر کی وجہ سے، یا ایسے معمولی انداز میں اٹھا کے دوبارہ صحیح کر لیے اور اسی انداز میں رکھے جس سجدے میں رکھنے کا حکم ہے، تو ان کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، مزید کال.
مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دی ہے, ورنہ غصے میں آ کے لڑائی جھگڑا کر کے, تو اس طریقے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ دونوں آپس میں راضی ہو رہے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اور اگر یہ واپسی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی کفارہ ہے تو وہ آپ بتائیں پلیز.
کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, اول تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا.
صحیح.
طلاق کے احکام اپنے ہیں, اور یہ کفارہ کوئی اس کا شریعت مطہرہ کے اندر نہیں رکھا گیا کہ اتنے مسکینوں کو کھلا دو تو یہ ہو جائے گا, اتنے مسکینوں کو کھلا دو تو یہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ہمیشہ غصے کے اندر ہی دی جاتی ہے, ایسا بہت ہی شاد و نادر کسی کے ساتھ ہوتا ہو کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ, پوری پلاننگ کے ساتھ, اہتمام کر کے وہ طلاق دے. بلکہ عمومی طور پر جو طلاق کا سلسلہ ہوتا ہے وہ غصے ہی کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا اب انہوں نے طلاق دے دی ہے تو یہاں یہ صراحت بھی نہیں ہے کہ وہ کیا الفاظ تھے, کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے, کتنی طلاقیں دی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے پھر حکم بھی بیان نہیں ہو سکے گا. تو جن کا مسئلہ ہے ان دونوں کو آپ دارالافتاء میں بھیج دیجئے, دارالافتاء اہل سنت میں, یا کسی بھی مستند سنی مفتی صاحب کے پاس ان کو لے جائیں. وہ ان دونوں کا بیان لیں گے کہ کیا الفاظ بولے گئے تھے, ان بیان کے اوپر پھر وہ حکم بتائیں گے کہ اب رجوع کی اگر صورت بنتی ہے تو وہ کس انداز میں بنتی ہے.
مزید کال.
چینل بہت ہی پیارا چینل ہے, اللہ عز و جل بے شمار برکتیں عطا فرمائے. میرا سوال ہے کہ کیا داڑھی کے بغیر اذان یا اقامت پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر داڑھی کے اذان و اقامت کا پڑھنا,
دیکھیں بغیر داڑھی کا جو ہمارے یہاں پر عرف معاملہ ہے کہ جب کسی کو کہیں گے بغیر داڑھی کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ داڑھی منڈاتا ہے, عام طور پہ یہی ذہن کے اندر ہوتا ہے. تو اگر مقصد یہی ہے کہ وہ داڑھی منڈواتا ہے یا داڑھی منڈوا کے ایک مٹھی سے کم کروا دیتا ہے تو اس صورت میں تو وہ فاسق ہے.
صحیح.
کہ جو اس طرح کی عادت بنا رہی ہے جس نے کہ اپنی داڑھی منڈا لیتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے, تو ایسے شخص کو فاسق کہا گیا, اور فاسق کو اذان و اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے اس سے منع فرمایا, لہذا نہ اس سے اذان دلوائی جائے گی نہ اس سے اقامت کہلوائی جائے گی.
ٹھیک. اب کسی کو اگر شوق ہوتا ہے اذان دینے کا, اقامت پڑھنے کا, اس کو کچھ مدنی پھول دینا.
ظاہر ہے کہ دیکھیں نیک کام آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ نیک کام وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے شعائر میں سے ہیں, نشانیوں میں سے ہیں, کہ جس کے ذریعے سے آپ نماز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حیا علی الفلاح, کامیابی کی طرف آئیے. تو کامیابی کی طرف کیسے آئیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. تو اگر آپ کو شوق ہے تو پھر جو اس کے تقاضے ہیں آپ اس کو پورا کیجئے, تاکہ جو ہے وہ دیگر مسلمانوں کو جو آپ بلا رہے ہیں وہ تقاضا بھی پورا ہو سکے, کہ آپ ان کو ایسا بندہ بلا رہے ہیں کہ جس کا بلانا بھی ٹھیک ہے. تو آپ داڑھی رکھ لیجئے, داڑھی رکھنے کے بعد آپ اذان دیجئے, اقامت دیجئے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے اذان و اقامت کے لیے کہ ان کے تلفظ وغیرہ درست ہونے چاہیے, یعنی صحیح طریقے سے اذان دینا آتی بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ داڑھی رکھ لی, یا جنہوں نے جو دوسرے ہیں افراد داڑھی والے وہ کہیں کہ چلو ہماری تو داڑھی ہے اس لیے ہم اذان دے دیں, تو فقط اتنا کافی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ اذان و اقامت دینا بھی آتی ہو.
ٹھیک. سر یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ہماری جگہ کوئی دوسرا روزہ رکھ سکتا ہے؟
عمومی طور پر یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ کفارے کے طور پہ کیا جاتا ہے, یا بوڑھے شخص کی طرف سے یا مریض کی طرف سے کیا جاتا ہے, تو ترمذی شریف کی واضح حدیث پاک ہے, حضرت اسلام السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد, کہ نہ تو کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے. تو روزہ کوئی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتا, باقی روزے کے فدیے کی صورتیں ہوتی ہیں کہ شیخ فانی یعنی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب اس ایسا بیمار بھی ہو چکا ہے بوڑھا ہو کر کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی کہ وہ فرض اس کا جو فرض روزے ہیں اس کی جگہ وہ فدیہ دے سکتا ہے, یعنی ایک صدقہ فطر وہ دے گا تو اس کا یہ فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی شرط یہ رکھی کہ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بالفرض تو اس صورت میں پھر وہ فدیہ اس کا نفری ہو جائے گا اور اس کو وہ روزہ رکھنا پڑے گا. تو بہرحال روزہ کوئی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتا.
مزید کو
سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پروفٹ ہوگا انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں وہ 50-50 ہوگا, تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟
جی دیکھیں اس کو شریعت کی روشنی میں مداربت کہتے ہیں, یعنی جس میں ایک طرف سے مال ہو دوسری طرف سے کام ہو. اب جیسے ان کے دوست ہیں تو وہ چونکہ پیسہ لگا رہے ہیں تو اس کو سلیپنگ پارٹنر بولتے ہیں, اور یہ کام کریں گے تو اس کو ورکنگ پارٹنر بولتے ہیں. تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو کام کرے گا چونکہ اس کا پیسہ نہیں ہے تو کام یہی کرے گا جو پیسہ لگانے والا ہے وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی طرف سے پیسہ لگ گیا اور ان کی طرف سے کام ہوگا۔ دوسرا، عمومی طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ شرط یہ کر دی جاتی ہے کہ نقصان ہوگا تو اس کا بھی ہوگا اور ان کا بھی ہوگا، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کے اوپر آپ نقصان کی شرط کر دیں۔ نقصان جتنا ہوگا وہ صاحب مال کا ہوگا، جس نے پیسہ لگایا ہے اس کے اوپر نقصان آئے گا۔ تو ان کے دوست نے اگر پیسے لگائے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں نفع تو یہ آپس میں مقرر کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا اتنا نفع اور میرا اتنا نفع۔ مثال کے طور پر ان کے دوست 60% لیتے ہیں اور یہ 40% لیتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن نقصان اگر ہو گیا بالفرض مال کی قیمت کم ہو گئی، تو اس صورت میں جو نقصان ہوگا وہ سارا کا سارا اس کا ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں۔ ہاں، یہ جان بوجھ کے اگر نقصان کر دیتے ہیں تو پھر وہ نقصان یہ بھریں گے، ورنہ نقصان ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ دوسرا، کام فقط انہوں نے کرنا ہے، یہ شرط نہیں ہو سکتی کہ وہ بھی کام کرے گا۔
ٹھیک، یہ ارشاد فرمائے کہ بغیر وضو درود پاک آیت الکرسی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟
جی بالکل، بغیر وضو کے قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کو چھونا بلا وضو یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھتا ہے تو پڑھنا اس کا جائز ہے، اس پر ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح درود پاک بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ درود پاک ہو یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو، اس کے آداب میں سے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ باوضو بندہ پڑھے۔ جتنے ادب کے ساتھ وہ پڑھے گا، احترام کے ساتھ پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس نے وضو نہیں کیا تو یہ اوراد و وظائف وہ کر سکتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت وہ زبانی کر سکتا ہے، البتہ قرآن پاک کو بلا وضو چھو نہیں سکتا۔
اچھا، جس پر غسل اگر واجب ہو تو؟
ہاں، غسل فرض ہے، تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، قرآن پاک کی وہ آیتیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا معنی ہے، وہ دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس میں چونکہ اللہ کی حمد و ثنا والا معنی پایا جاتا ہے تو ان کو اللہ کی حمد و ثنا کی نیت سے وہ پڑھ سکتا ہے، اس بات کی اجازت موجود ہے۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید کو بے غسلہ نہیں پڑھ سکتا۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے کتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے، آپ کے علم میں یقین اضافہ ہو رہا ہوگا۔ ایس ایم ایس یہ ہے، کیا اسلام میں اپنی ذات برادری وغیرہ سے ہٹ کر شادی وغیرہ کی جا سکتی ہے، جائز ہے یہ؟
جی بالکل جائز ہے، برادری سے ہٹ کے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شرائط ہیں۔
ٹھیک ہے،
یعنی ہر ایک برادری کے اندر ہر اپنی مرضی سے نکاح ہو جائے یہ نہیں ہوگا، اس کو کف بولتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو یہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے یہ لڑکی سے کم خاندان کا نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے،
اب کوئی کم خاندان کی لڑکی ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ایسے خاندان کے اندر نکاح کر لیتی ہے کہ جو اس کے خاندان سے گھٹیا ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر سیدہ ہے، وہ کسی غیر سید خاندان کے اندر اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، تو سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا ولی اس نکاح کی اجازت دیتا ہے، اور اس انداز میں اجازت دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں نکاح ہو رہا ہے وہ خاندان سیدوں کا نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو ویسے برادری کے باہر نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح کے جو دیگر لوازمات ہیں، دیگر شرائط ہیں، اس کا پورا ہونا یہ ضروری ہے۔
ٹھیک ہے، ہمارے قریب کوئی مسجد نہیں ہے تو کیا ہم گھر کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ابھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ قریب اگر اتنی دور ہے کہ جس کو عام طور پہ عرف میں دور کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں اگرچہ کہ گھر کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر بآسانی وہاں پہنچا جا سکتا ہے سواری وغیرہ کے ذریعے، تو پھر جماعت کی فضیلت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔
جی، مزید کال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ عرض ہے کہ دور کا نماز میں سورت فاتحہ کے بعد ایک ہی قسم کی سورت پڑھ سکتے ہیں؟
جی، کیا فرض؟
فرض نمازوں کے اندر اس میں تو یہ کراہت تنزیہ ہے کہ ایک ہی سورت کی تکرار کی جائے۔
ٹھیک ہے،
یعنی پہلی رکعت میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی، اب دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، تو فرض کے اندر یہ کراہت تنزیہ ہے، یعنی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ کرے بلکہ الگ الگ سورتیں پڑھیں۔ فرض کے علاوہ جو نوافل وغیرہ ہیں، اس میں اگر ایک ہی سورت کی تکرار ہوتی ہے تو اس صورت میں بغیر کراہت کے نماز ہو جائے گی۔
جی، اگلی کال۔
ذاکر حسین اتاری، بہاون نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، اس سے کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر سجدہ تلاوت والی آیت فجر کی نماز کے بعد پڑھی تو کیا سجدہ بھی اسی وقت کرنا ہوگا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اس وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. البتہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے مطلق یہ عرض ہے کہ ویسے سجدہ تلاوت جب بھی کریں تو باوضو ہونے کی صورت میں اس کو بلا وجہ مؤخر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے. اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ باوضو ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت وہ ادا کر لے. ہاں کوئی شخص بھی سجدہ تلاوت اگر مؤخر کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہے, بعد میں اگر کرتا ہے تو اس میں اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر وقت مکروہ نہیں ہے اور یہ باوضو ہے تو پھر اس کو سجدہ تلاوت کو وہ ادا کر لے.
جی اگلی کال.
میرا نام سہائے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. کیا گیم کھیلنا گناہ ہے یا نہیں؟
گیم کھیلنا,
ہاں گیم کھیلنا, ظاہر ہے کہ جو گیم ہمارے یہاں کھیلے جاتے ہیں وہ تو اکثر باتی نہیں ہیں, جس میں جو ہے وہ وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور بعض تو میوزک والے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی گیم کھیلنے کی تو شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی.
ٹھیک جی اگلی کال.
جی ہمارا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مور حلال ہے یا حرام ہے؟
کیا فرق؟
جی بالکل, مور کھانا حلال ہے. مور ان پرندوں میں سے ہے کہ جس کو حلال قرار دیا گیا ہے. البتہ اس کے بارے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ مور کا گوشت پکتا نہیں ہے, پکتا بہت مشکل سے ہے, بہت دیر اس میں لگتی ہے. تو اگر مور کا گوشت کسی نے پکایا اس کو کھایا تو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے, کھایا جا سکتا ہے.
جی اگلی کال.
میں نے پوچھنا تھا کہ قسم کھا لے تو اس کا معافی نامے میں کیا جانا ہے, یہ بتا
دیجیے. جی قسم کی معافی کیسے ہوگی؟
دیکھیں اب یہ تو قسم دیکھی جائے گی کہ قسم کیسی کھائی ہے, کیونکہ قسم ہمارے یہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا کفارہ ہوتا ہے. تو بعض قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ماضی کی قسم ہوتی ہے کہ میں نے مثال کے طور پر یہ کام نہیں کیا, قسم اٹھائی اس پر حالانکہ وہ کام کیا تھا, تو ایسی قسم پہ کفارہ نہیں ہوتا. اگر جھوٹی قسم کھائیے تو گناہگار ہوں گے, توبہ کرنا ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہوگی. اور اگر اس سے کسی کا حق العبد متعلق ہے تو پھر اس صورت میں حق العبد ادا کرنا ہوگا. قسم کھا کے کسی کا حق دبا لیا تو اس کا حق اس کو دینا پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ صرف معافی مانگنے سے کافی ہو جائے. ایک قسم ہوتی ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے اپنے زوم کے اندر کے میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں لیکن حقیقتاً وہ بات غلط ہوتی ہے.
صحیح.
تو اگر ایسی صورت حال ہے, مثال کے طور پر اس نے کہا کہ فلاں اس وقت فلاں جگہ پر موجود ہے, قسم کھا لی, اس کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ وہاں پر موجود ہے لیکن وہ موجود نہیں تھا, تو اس صورت میں اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن جب معلوم ہو جائے تو اس کی وضاحت کر دے. جو قسم کا کفارہ ہے وہ مستقبل کی قسم پر ہوتا ہے, جو یمین منعقدہ کہلاتی ہے, کہ جس میں کسی کام کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا صفات کے ساتھ قسم کھائی یا مطلق قسم کھائی. تو اس صورت میں کام کرنے کی قسم کھائی تھی تو نہ کرنے کے اوپر, اور نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو کرنے کے اوپر کفارہ ہوتا ہے. اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگنی ہے, توبہ تو کرنی ہے, ساتھ ہی ساتھ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. اور اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانے کی جگہ اگر 10 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کی رقم بھی دے دیتا ہے تو بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر اتنا غریب ہے کہ اس کے اندر یہ وسعت نہیں ہے, یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکے یا 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے سکے, تو پھر اس صورت میں اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ 3 روزے متواتر یعنی پے در پے وہ رکھ لیں.
اچھا مرد کے لیے, جینٹس کے لیے لمبے بال اور لمبے ناخن رکھنا کیسا؟
لمبے بال سے مراد اگر یہ ہے کہ کندھوں سے نیچے جو جاتے ہوں تو کندھوں سے نیچے جو بال جاتے ہیں وہ تو حرام ہیں. مرد ایسے بال نہیں رکھ سکتا کہ اس کے بال کندھوں سے نیچے جائیں. اور اگر لمبے بال سے مراد یہ ہے کہ کندھوں تک پہنچتے ہیں یا کندھوں سے اوپر ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو رکھنے کی اجازت ہے. اور اگر سنت کی نیت سے زلفے رکھتا ہے, کہ زلفے نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات ایسی بھی ہوئیں کہ جنہوں نے کندھوں کو چوما یا ان کندھوں تک پہنچی, تو ایسی زلفے وہ رکھ سکتا ہے. سنت کی بنیاد پر اس کو ثواب بھی ملے گا اگر سنت کی نیت سے وہ رکھے گا تو. اور جہاں تک رہا ناخن کا معاملہ, تو ناخن کے بارے میں تو 40 دن کی قید لگائی ہے. 40 دن ہو گئے اور اس نے ناخن نہیں کاٹے تو اب یہ گناہگار ہوگا. تو اس صورت میں 40 دن سے پہلے پہلے وہ ناخن کاٹ لے, چاہے لمبے ہوں یا نہ ہوں. 40 دن تک بھی اگر لمبے نہیں ہوتے, مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ہی رہتے ہیں, تو بھی اس کو کاٹنے ہوں گے. اور ایک ہفتے میں بھی لمبے ہو جاتے ہیں تو کاٹنا اس پر لازم نہیں ہوگا, کاٹ لینا چاہیے, رکھنا نہیں چاہیے, لیکن 40 دن کے اندر اندر کاٹنا یہ اس کو ضروری ہے.
اچھا لمبے بال رکھے اور پھر اس کو جیسے آپ نے کہا کہ وہ کندھوں سے اوپر, لیکن کندھوں سے اوپر تو ہیں, لیکن اگر چٹیا نما بنا دیا اس پہ ربڑ بینڈ وغیرہ لگا لیا
تو ظاہر ہے کہ یہ تو مشابہت ہے عورتوں سے, اور جو کندھوں سے نیچے بال ہیں وہ اس کی منعت کی وجہ بھی عورتوں سے مشابہت سے ہے. تو عورتوں سے مشابہت یعنی عورتوں جیسا بننا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے, نہ عورتوں کا مردوں جیسا بننا نہ مردوں کا عورتوں جیسا بننا. جس کو اللہ نے جیسا بنایا اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ پونی بنانا یا چوٹی بنانا یہ حرام ہے, مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے.
مدنی چہرے کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.